بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے، وعظ کا نام ہے الاسعاد والابعاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ترجمہ: اور یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، یعنی سیدھا ہے، زیادہ اس راہ پر چلو اور دوسری راہ پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. یہ ایک آیت ہے سورہ انعام کی، اخیر کے قریب کی. اس کا مضمون ایسا عام اور کلی ہے کہ اس کی تفصیل اگر ساری عمر کی جائے، اور وہ عمر بھی ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک جماعت متعاقبہ کی عمر، جو خود فی نفسہ متناہی ہو لیکن بمعنی لا تقف عند حد، کسی حد پر نہ ٹھہرے، غیر متناہی ہو، اور اس کا ہر فرد اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کرے، پھر جہاں سے ایک نے چھوڑا ہو اس سے آگے دوسرا بیان کرے، اسی طرح سب افراد بیان کرتے چلے جائیں، جب بھی اس کی تفصیل ختم نہیں ہو سکتی. کوئی حالت اور کوئی جزوی حادثہ، چھوٹا موٹا حادثہ، اس آیت سے خارج نہیں، بلکہ یہ سب کو مشتمل ہے، اور حوادث کے احاطے سے باہر ہونا ظاہر ہے. اس مضمون کے اختیار کرنے کی ضرورت ایک تو یہی ہے کہ مضمون علم ہے، اور علم اور عام مضمون کا ضروری ہونا ظاہر ہے، کیونکہ وہ سب کی ضرورت کا ہوتا ہے. سارے مخاطب اس میں مساوی درجے کے شریک ہیں، مگر عام ضرورت کے علاوہ ایک خاص سبب بھی اس کے اختیار کرنے کا ہے، جس کو تحدث بالنعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ نعمت کا چھپانا ناشکری ہے اور نعمت کا ظاہر کرنا شکر معمور بھی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے: اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کرو. دوسرے، وہ نعمت سب کے نفع کی ہے تو اس کا چھپانا بے مروتی بھی ہے. اسی لیے مثل مشہور ہے کہ حلوہ بتنہا بنے حتی بنائس خورد، تنہا حلوہ نہ کھانا چاہیے. اسی بنا پر جی چاہا کہ اس نعمت سے اپنے دوستوں کو بھی خبر کر دی جائے، تاکہ وہ بھی اس علم عظیم سے نفع حاصل کریں. مگر جس طرح نعمت کے اظہار کرنے میں یہ مصلحت ہے، اسی طرح اس میں قید نفس کا مفسدہ بھی ہے، قید نفس کی مکاری کا. کیونکہ بعض دفعہ ہم نعمت الہی کو تحدیث بن نعمت سمجھ کر اس خیال سے بیان کرتے ہیں کہ اظہار نعمت کا تو حکم ہے، مگر اس میں نفس کا قید بھی خفی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنا کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے اور نعمت سے عجب اور کبر میں مبتلا ہوتا ہے. اس طریقے باطن میں اشتباہ اور تلبیس بے حد ہے. طریقے باطن میں یعنی سلوک میں اشتباہ بہت ہے، تلبیس بہت ہے، مکسنگ بہت ہے، ہے کچھ اور سمجھ لینا کچھ، ہوا کچھ اور سمجھنا کچھ، اس کو تلبیس کہتے ہیں. اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دونوں دوش بدوش چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھے اخلاق اور برے اخلاق دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دوش بدوش چلتے ہیں. ظاہر میں تحدیث بن نعمت اور دعوے کی صورت یکساں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا اور دعویٰ کرنا کہ میں ایسا ہوں، میرے کو یہ آتا، یہ دونوں ظاہر میں برابر ہیں. تواضع اور ناشکری میں خلط ہے، تادیب اور تعنیف میں اشتباہ ہے، سیاست اور تحکم کی صورت یکساں ہوتی ہے، لطافت اور تنعرائی میں خلط ہے، انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہے، غیرت اور غضب ایک صورت سے ظاہر ہوتے ہیں، استغنا اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا. اس طریق میں جو اشتباہات ہوتے ہیں اس کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. تحدیث بالنعمت میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دیا, اللہ نے یہ دیا, اللہ نے یہ دیا. اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں. جب آدمی صاحب کمال ہوتا ہے تو وہ یہی بولتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے. تو دونوں برابر ہے ظاہر کے اعتبار سے. اور تحدیث بالنعمت جو ہے نا یہ مامور بھی ہی ہے, یعنی یہ اس کا حکم, یہ فرض ہے سمجھ لیجیے آپ. اور دعویٰ جو ہے نا وہ حرام ہے. جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے دیکھنے کے اعتبار سے دونوں سیم ہے, لیکن ایک جائز ہے ایک ناجائز. تواضع اور ناشکری میں خلط ہے. تواضع میں کیا ہوتا ہے, ارے بھائی میں کیا, میرے کو کچھ نہیں آتا, میرے پاس کیا ہے, میں فقیر آدمی ہوں. اب یہ تواضع بھی ہے. اور آپ کو بہت کچھ ملا ہوا, آپ بول رہے نہیں میرے پاس کیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ناشکری ہے نا. تو بظاہر تواضع میں اور ناشکری میں خلط ہے. تواضع بھی دیکھنے میں ویسی چھے اور ناشکری بھی دیکھنے میں ویسی چھے. اور تواضع فرض ہے اور ناشکری حرام ہے. طریق باطن میں نزاکت اس لیے ہے, یہ فقہ کی عام ظاہری کتابوں کے ویسی نہیں ہے. بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے, وضو اس سے ٹوٹ جاتا اس سے صحیح ہو جاتا, اس سے مکروہ ہو جاتا, روزہ اس سے ٹوٹ جاتا اس سے صحیح ہو جاتا, نماز اس سے ٹوٹ جاتی اس سے, کھلا کھلا اوپن اوپن ہے معاملہ, اس میں التباس نہیں ہے. لیکن اس میں بہت ہے. اب تواضع اسلام میں فرض ہے اور ناشکری حرام ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ میں تواضع کر رہا ہوں یا ناشکری کر رہا ہوں یہ آسان بات نہیں ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. تادیب اور تعنیف میں اشتباہ ہے. مزاج میں رکھاپن ہونا الگ ہے, اور لوگوں کو کسی بچوں کو وغیرہ کو ادب سکھانے کے واسطے سخت بننا الگ ہے, اسٹرکٹ ہونا بالکل. تو اسٹرکٹ ہونا جو ہے نا ایک دم سیدھا ہو جانا ایک روکھے پن میں ہوتا ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تلطف چاہیے, نرمی چاہیے, مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنے کا ہے, تمو بنا کے آنکھ چڑھا کے پریشانی بنا کے نہیں کرنے کا ہے. جو بھی آیا بات کرنے کو تو کیا ہو کیا ہو کیا نا, یہ نہیں ہونے کا. تو وہ تعنیف کہتے ہیں اس کو. روکھاپن جو ہے نا تعنیف ہے وہ لفظ. اور جب آپ بچوں کو ادب سکھائیں گے, یا یہ کہ شیخ اپنے مریدین کو ادب سکھائے گا یا استاد اپنے شاگردوں کو چاہے وہ بڑے ہی ہوں ادب سکھائے گا, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے نا, کھلا کھلا بولنا پڑتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, ایسا کرو ایسا مت کرو, ایسا نہیں کیا جاتا ویسا نہیں کیا جاتا. تو اب انہوں تعنیف کر رہے ہیں یا تعدیب کر رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے. ادب سکھانا یہ تو فرض ہے, اور تعنیف کرنا یہ ناجائز ہے. عبس و تولی چی وجہ بھی ہو گئے. ایک نابینا آ گیا, وہ مشرکین مکہ کو آپ نے ٹائم دیا ہوا تھا, تو منظور بھی کر لیا تھا. مشرکین مکہ نے ٹائم مانگا تھا, آپ نے منظور بھی کر لیا تھا, اور شرط بھی منظور فرما لی تھی دینی مصلحت کی خاطر کی تھا, جس سے ان کو فائدہ ہوگا. اتنے میں وہ آ گئے, ان کو پتا نہیں تھا. بعض مرتبہ پتا نہیں ہونے سے عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے ان کو ایشان کے لیے بھیجا, ان کو پتا نہیں تھا کہ مولانا آیا, وہ بےچارا بکمچے میں پڑ گیا ہوں گا کہ کیا بھائی ہو گیا. ان کو اس کی اطلاع نہیں ہے, ان کو اس کی اطلاع نہیں. تو وہ آ گئے, عبداللہ ابن مکتوم صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا عجیب ایک ناگواری ہو گئی, اور ناگواری کے اندر جو ہے نا چہرے پہ شکن آ گئے. کہ جب آدمی بنا گواری ہوتی ہے تو دعا سے یوں کرتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی. عبس و تولی چی بجبی ہو گئے, چہرے پہ شکن آ گئی, پیشانی پہ شکن آ گئی. ایک اندھا آیا اس لیے انجاہ العمی, اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ان کبھی شرفا مکہ سے کتنا اچھا یہ ہے. ہماری دری کر اللہ یذکر فتن فعال ذکر. تو تعنیف کی شکایت کی گئی. وہ خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہمارے تعنیف کا لفظ نہیں بولا جائے گا, اور حضور کا شکایت کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیب جو اللہ پاک نے فرمائی تو اللہ کو ہی حق ہے اس بات کا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس واسطے کہ جس مصلحت سے ان کو اجازت دی گئی تھی وہ مصلحت مجروح ہو رہی تھی اور کچھ نہیں تھا. اور ناگواری کی بات پہ ناگواری ہوتی ہی ہے, جیسے گوارا بات پہ خوشی ہوتی ہی ہے. تو آپ تو معصوم ہیں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, لیکن جو چیز کی غلطی نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ان کی شان کے مناسب کوئی کام نہیں ہونے پر بھی مواخذہ کرنے کے عادی ہیں. غلطی نہیں ہے یہ, لیکن آپ کے حساب سے نہیں ہونے کا نہیں ہونا تھا یہ. نہیں ایسا نہیں ہے تو پھسل جا رہا اس کو یہ. یہ سب اخلاق ہیں اندر سے, یعنی اس کا تعلق یہ فقہ باطنی سے تعلق ہے ان چیزوں کا. کیونکہ ادب سکھانا جو ہے یہ تو ایک فرض ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ادب سکھائیں گے تو کن جذبات کے ساتھ آپ سکھائیں گے, کن احساسات کے ساتھ, کیا صفت ہے اندر سے ادب سکھانے کی, اس کا اثر ظاہر ہوگا اس میں. ادب سکھانے میں تکبر کر رہے ہیں, بڑا پن کر رہے ہیں, سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہیں, وہ ادب تو سیکھنے سے رہا. جب اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہی ادب سکھا سکتا ہے بندہ, نہیں تو نہیں سکھا سکتا ادب. ادب جس کے اخلاق خود کے اچھے نہ ہوں وہ دوسروں کو ادب نہیں سکھا سکتا. کیونکہ ادب سکھانے کے نام سے جو وہ کرے گا وہ ادب سکھانا ہوگا ہی نہیں. وہ تادیب کے اندر جو ہے ادب سکھانے والا انتہائی متواضع ہوتا ہے اور شفیق ہوتا ہے, شفقت کا برتاؤ کرتا ہے, اور حدود شریعت کو پہچانتا ہے اس معاملے میں کہ اس میں شرعی حد ہے کیا, اور بات ادھوری اور نا ادھوری میں اور زبان کے استعمال میں, شائستگی غیر شائستگی میں ادب سکھانا ایک بہت بڑا فن ہے. تعلیق جو ہوتے تھے پہلے بادشاہوں کے, وہ معاملی لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. عام کسی استاد کو پکڑ کے ادب سکھانے کے واسطے بادشاہ کے بیٹوں کو نہیں لگاتے تھے. بادشاہ جب کوئی اپنے بچوں کی تربیت چاہتا تھا تو ان کے واسطے ادب سکھانے والے مقرر ہوتے تھے, ان کو اتالیق کہتے تھے. وہ اتنے عالی ظرف, اتنے سمجھدار, اتنے پڑھے لکھے کہ اس زمانے میں اتنے لیول کا کوئی نہیں ہوتا تھا, اس کو لا کے رکھتے تھے. نفسیات کے ماہر, بچے کی نفسیات کیا ہیں, اور نفسیات میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا, احساسات میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرنا, ادب سکھانا بہت بڑا فن ہے. نظام عثمان علی خان کے تعلیق تھے. محبوب علی خان نے اپنے بیٹے نظام عثمان علی خان کو کے لیے تربیت کے لیے تعلیق مقرر کیا, ادب دینے والا. اور ظاہر ہے کہ مائیں وہ بھی تھی, آیائیں جو ہوتی ہیں بچوں کو سنبھالنے والی وہ بھی تھی, اور نو عمری سے ہی مقرر کر دیتے تھے. بالکل ڈیڑھ دو سال کا بچہ جب بیٹھنے بولنے لگے جب سے مقرر کر دیتے تھے. تو بچہ جو ہے وہ دو تین سال کا تھا کتنا تھا, تو اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چھڑی اڑی تھی, وہ آیا لے کے اس کو ٹہل رہی تھی. وہ جو جہاں فالوس لگا ہوا تھا اس میں اس نے چھڑی مار دی کھیلتے کھیلتے. وہ ظاہر ہے کہ اس کے شیشے ٹوٹ گئے, آپ گینے اس کے ٹوٹ گئے, اور شاہی محل کے جھاڑ فان ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ چلا تو خزانے کا تو تھا نہیں, وہ چھوٹا موٹا. ظاہر ہے کہ انتہائی نایاب اور نادر قیمتی چیزیں ہوتی تھیں, ابھی تک نمائش کے طور پر رکھی ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگا لو. وہ آیا کو ایک دم غصہ آ گیا, اس نے ایسی زور سے ڈانٹا بچے کو, بچہ سہم گیا, گھبرا گیا ایک دم, چہرے پہ اس کے اوپر آ جاتا نا خوف کے آثار جو آتے ہیں وہ آ گئے. یہ کاروائی چل رہی تھی، ادھر سے اطالق آ گئے ان کے استاد جو تھے، دیکھا یہ کیا ہوا، بچہ ایسا کیوں گھبرایا ہوا کیوں ہے، اس پہ ہچکچاہٹ ہے بہت زیادہ. پوچھا کیا ہوا، کہیں کہ دیکھو بدتمیز نے جو ہے نا جھاڑ فانوس کو، اتنے قیمتی جھاڑ فانوس کو مار دیا، وہ گر گیا، وہ میری کان کی چاہیے ہوگی، چونکہ میں نے میں آیا تھی، میں سنبھال رہی تھی اس کو، اس کی وجہ سے میں نے اس کو ڈانٹا ہے. کہنے لگے اوہو گڑبڑ ہو گئی، کہنے لگے گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے بچے کو اٹھا لیا گود میں، اور اس کے بعد دوسرے جھاڑ فانوس کے پاس گئے اور بچے کے ہاتھ میں چھڑی دے کے بولے کہ بیٹے اس کو کیسے مارا تھا، تو بولے ایسے مارا تھا، اس کو توڑ دیا. تیسرے فانوس کے بعد لے گئے، کہیں گے اس کو کیسے مارا تھا، اس کو بھی مار زور سے، اس کو بھی توڑ. جتنے جھاڑ فانوس اس حال میں لگے ہوئے تھے سارے توڑوا دیے بچے سے. عثمان علی خان کو اطلاع ہوئی، انہوں نے بلایا تالے کو، تعلیم نے سمجھایا کہ حضرت یہ نفسیات کی چیز ہے، بچے کے دماغ میں ایک مرتبہ اگر بیٹھ گئی ایسی چیز، بادشاہ کیا کرے گا، یہ اس کی تربیت ایسی ہونی ہے کہ بادشاہ بن سکے. تو اس کی حوصلے، اس کا حوصلہ ایسا چھوٹی چیز میں چھوٹے نقصان کے اندر اس کا حوصلہ دبا دیا اپنے، وہ تو گیا کام سے. یہ جو میں نے سارے جھاڑ فاروس توڑوا دیے اسی کے حاصل، تاکہ وہ جو تاثر آ گیا تھا آیا کے ڈانٹنے سے وہ چلا جائے. بادشاہ نے انعام دیا اس کو، اطالب کو انعام دیا اور نواز آ کے واقع تم نے صحیح کام کیا. تادیب وہ چیز ہوتی ہے بہت سینسیٹیو. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے یہی فرمایا تھا ایک مرتبہ، انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ چھوٹی تا کتابیں بڑوں سے پڑھی ہیں، ہم نے چھوٹی کتابیں بڑوں سے پڑھی ہیں. آج کل بڑی کتابیں بھی چھوٹوں سے پڑھی جاتی ہیں تو کیا آئے گا بچوں کو، وہ مراد ان کی وہی تربیت کا تھا مسئلہ، تادیب کا مسئلہ تھا. میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بچے آج کل بہت ہے سنتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، کہنے کہ پڑھانے والے بھی تو ویسے ہی ہیں، ان کے پاس وہ نفسیات نہیں ہے، ان کے پاس وہ فن نہیں ہے، ان کے پاس وہ تربیت کا انداز نہیں ہے، وہ اعلیٰ معیارات نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ تادیب جو ہے وہ ادب سکھانا، اس میں سختی بھی برتنی پڑتی ہے، بغیر سختی کرنے والا بڑا لگتا ہے، اس میں غصے کی وجہ سے آدمی کا رنگ لال پیلا ہو جاتا ہے، بظاہر یہ کہ غضب کا اظہار کر غصہ نکال رہا ہے اپنے شاگرد پر. حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بچے کو مارنے لگے، شرارت کر رہا تھا تو اس کو پٹائی کر رہے تھے، دو چار زور زور سے پڑ گئی، تو کہنے لگے خدا کے واسطے معاف کر دو. تو فرمایا خدا کے واسطے تو مار رہا ہوں، میرے کو میں اپنے لیے تھوڑے مار رہا ہوں، ضرور بول رہا ہوں میں جو مار رہا ہوں خدا کے لیے تو مار رہا ہوں میں، کیا میرے کو یعنی وہ اتنے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ وہ ایک ایک چھڑی پر بھی ان کو پورا خدا یاد تھا، یہ خدا کے لیے تو مار رہا ہوں میں، اور اگر خدا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو ان کو خدا کے لیے تیرے کو مارنا ہی ہے اس وقت، تو لہٰذا تو مار کھا. تادیب ایک فن ہے، اور تعنیف جو ہے رکھاپن، بات کرے تو رکھاپن، برتاؤ کرے تو رکھاپن، معاملہ کرے تو رکھاپن، نیا آدمی آ گیا تو رکھاپن، پرانا آدمی آ گیا تو رکھاپن، فون پہ ذرا کسی نے زیادہ دیر بات کر لی تو رکھاپن، فون پہ ذرا کسی نے ٹیڑھے انداز میں بات کر لی تو رکھاپن، یہ تعنیف کہلاتی ہے. یہ جائز نہیں ہے، خرابی کی علامت ہے، یعنی اصلاح طلب امر ہے. حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی چڑ میں لاتا تھا، چڑ میں آیا تھا نا بندہ، تو وہ چڑ میں آنے کے بعد تو رکھے پن کا ہی مرحلہ شروع ہوتا ہے اس وقت، تو فرماتا کہ میری طبیعت میں تغیر آ گیا ہے، چڑچڑے پن میں تغیر ہو جاتا نا تبدیلی، ہمارے جو میری طبیعت میں تغیر آ گیا ہے، اب بس کر دیجیے. تو بات کر رہا ہوتا کوئی تو بات رکوا دیتے تھے، کام کر رہا ہوتی تو کام رکوا دیتے تھے، تغیر کے بعد میں کرتے نہیں تھے، کیونکہ تغیر کے بعد میں آپ ملاطفت باقی نہیں رکھ سکتے، نرمی باقی نہیں رکھ سکتے، خوشگواری باقی نہیں رکھ سکتے، پھر وہ رکھا پن ہی آتا ہے. یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ تعلیف میں اور تعلیم میں بظاہر خلط ہے. اب یہ بہت مہارت کی بات ہے کہ ہم میں جو اس وقت کام کر رہا ہوں, میں جو اس وقت بات بول رہا ہوں, میں جو اس وقت برتاؤ اس انداز میں کر رہا ہوں, اس کا تعلق تعدیب سے ہے یا تعنیف سے ہے. سیاست اور تحکم کی صورت یکساں ہوتی ہے. سیاست کے اصل معنی تدبیر کے ہیں اور تحکم کے معنی آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ, بڑاپن کرنا. ظاہر ہے کہ جس آدمی کو انتظام کرنا ہے اور سیاست کرنی ہے اس آدمی کو بھی جو برتاؤ اختیار کرنا پڑے گا اس میں بڑاپن ہی دکھے گا. کرنے والا آدمی بڑا ہے تو ہی تو کرے گا نا وہ اس چیز کو. مشکل ہے, گاڑی نہیں چل رہی, وہ سوکھ گیا ایک دم. اور تحکم جو ہے اس میں بھی بڑاپن ہی ہوتا ہے. سیاست تو اسلام میں ضروری ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر دین سے سیاست جدا ہو گئی تو چنگیز کا ہی رہتا ہے, بتاؤ کون رہتا ہے. ایسی سیاست اگر رہے گی بغیر دینداری کے تو پھر مار دھاڑی ہے وہاں پہ, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو سیاست کے اندر بھی بظاہر ڈومینیشن ہوتا ہے. سیاست ڈومینیشن کا نام ہے, یعنی لازم ہے سیاست کو ڈومینیشن لازم ہے. اس کا نام نہیں ہے, وہ اس کو لوازمات میں سے. اور بڑاپن, حکومت, باسپنا یہ تحکم ہے. میں ہوں, میں ایسا ہوں, میری سنو, نہیں ماننا پڑتا, نہیں تو ٹینٹ دبا دوں گا, نہیں تو یہ کر دوں گا, نہیں تو وہ کر دوں گا, نہیں تو تیرا کام خراب کر دوں گا, جو بھی رہتا اس کے پیچھے. پھر تو دونوں برابر ہیں دیکھنے کے اعتبار سے, ایک حرام ہے ایک ضروری ہے. سیاست ضروری ہے اور تحکم صحیح نہیں ہے, توازن ضروری ہے اور ناشکری صحیح نہیں ہے, تعدیب ضروری ہے اور تعنیف صحیح نہیں ہے. تحدث بالنعمت جو ہے نا یہ ضروری ہے اور دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھو کتنی باریکی ہے. لطافت اور تن آرائی میں خلط ہے. تن آرائی جو ہے نا وہ صحیح چیز نہیں ہے. آرام طلبی, ہر چیز میں آرام, ہر چیز میں آرام, ہر چیز میں آرام. کیونکہ مزاج آدمی کا لطیف ہے, سینسیٹیو طبیعت ہے بہت زیادہ, تھوڑی سی چیز کا اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تب ویسا آدمی تو جھڑک پھڑک ادھر ادھر نہیں کر سکتا نا. تو بظاہر تن آرائی میں اور لطافت میں اشتباہ خلط ہے. تنارائی ناپسندیدہ چیز ہے اور لطافت پسندیدہ. ہم رضا رہے کہ جو جتنا زیادہ لطیف تباہ ہوگا وہ اتنا زیادہ محتاط, کیئرفل اور ہر قدم پھک پھک کے قدم رکھنے والا ہوں گا. بظاہر تنارائی جفا کش نہیں ہوگا, جتنی زیادہ مزاج میں لطافت ہوگی جفا کش ہی نہیں ہوتی اس میں. مجھے تو سرکار کا ہی موجودہ ہے جو جامع تھے, رہے کہ سرکار کے اندر لطافت بھی ویسی تھی اور جفا کشی بھی ویسی تھی. وہ مجاہدہ تھا, وہ اصل میں تنارائی نہیں تھی. وہ جفا کشی جو وہاں ہوتی ہے نا وہ ایک دوسری چیز ہے, وہ اس کے ساتھ وہ لطافت کے ساتھ جمع ہوتی ہے. وہ اس میں آپ ظاہر ہے کہ سب سے بڑے اوپر کے تھے. کوئی چیز جب انسان لطیف و تباہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی چیز ناگواری کا باعث ہوتی ہے. اس ناگواری کی وجہ سے جو برتاؤ, جو عمل وہ اختیار کرتا ہے اس سے بظاہر ہی لگتا ہے کہ یہ تن آ رہا ہے. وہاں شبہ ہوتا ہے, حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مزاج کی لطافت کا یہ حال تھا. کہ مغرب میں اگر کسی آدمی نے مسجد کے اندر چراغ جلانے کے لیے کاڑی کھینچی, اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, تیل کا دیا جلتا تھا, عشاء کی نماز میں 10 بجے جب وہ آتے تھے عشاء دیر سے پڑھنے کی عادت تھی، اور عشاء دیر سے پڑھنا سنت ہے پورے سال کے 12 مہینے، دیر سے پڑھتے تھے آپ 10, 10:30, 11 بجے کے قریب، تو اس وقت بولتے تھے آ کے یار کس نے دیا سے لائی جو ہے نا مغرب میں اندر جلائیے، باہر جلا کے اندر لا کے رکھنا چاہیے بولتے تھے، مسجد کے باہر لے جا کے جلانا اور اس کے بعد اندر لے کے آنا چراغ، اندر جلائے تو اس کی بارود کی جو بو ہوتی ہے نا وہ بو ہمارے کو تو اس وقت بھی نہیں معلوم ہوتی، ان کو جو ہے نا وہ 4 گھنٹوں کے بعد 5 گھنٹوں کے بعد بھی معلوم ہوتی تھی، وہ بولتے تھے کہ یہ کیا ہے طبیعت خراب ہو گئی، اب دوسرا آدمی بولنا ہے نخرے دیکھو ان کے، جس آدمی کے اندر تنارا ہی ہوتی ہے اس کے بعد نخرے ہوتے نا، یہ ایسا نہیں ہونا وہ ویسا نہیں ہونا، یہ ایسا نہیں ہونا وہ ویسا نہیں ہونا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو دردی کپڑے سے نہیں لاتا تھا، ایک مرتبہ مجھے بیٹھا ہوا تھا وہ کپڑے سی کے لایا، حضرت نے اس کو ہاتھ میں لیا دیکھا تو یہ جو ان کے کور اس کے کور ہوتے تھے آستین کے جو کور تھے وہ ایسے 1 انچ کے قریب لپٹے ہوئے ہوتے تھے، جیسے کوئٹہ والوں کے کرتے ہوتے نا جیسے اس کے کرتے پہ رہتا ہے تھوڑا سا 1 انچ 1 انچ کے قریب لپٹا ہوا ہوتا ہے سامنے، مگر وہ ایسے انداز میں اس پہ سیون ہوتا ہے کہ گڈ بن جاتی ہے، وہ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر اس کو کڑک کر دیتے سمجھو، تھوڑا سا وہ سخت ہو جاتی ہے گڈ کی جیسی ہو جاتی ہے، وہ ان کے دامن پہ بھی ویسے رہتا ہے دامن ویسے رہتا تھا یہ ویسے سخت، اور دامن کا سیون دامن کی گوٹ میں دامن کی گوٹ میں یہاں کی گوٹ میں اگر ذرا تھا بھی اس سے سینٹی میٹر میں بھی بال آ گیا تو واپس کر دیتے تھے، یہ دیکھو اب یہ دیکھو بولتے تھے، وہ برابر رہنا، تو وہ سیون جو ہے بچے سے مارنے لگایا تھا کیا ہے نہیں معلوم ٹیڑھے بینگے ہو گئے تھے، حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی یہ جو بنا کے لاؤ صحیح، کرتا ہی واپس کر دیا اس کو، یہ اس کے اس کی جو سیون تھے جو ٹیڑھے بینگے کھینچے ہوئے تھے، ذرا سا سیون مارتے وقت جو ایک تناسب نہیں تھا بالکل صحیح جو ہونا چاہیے تھا، وہ تھوڑا سیون الٹا پلٹا تھا وہاں پہ، بہت الٹا پلٹا بھی نہیں تھا مگر غور کرے تو دکھ رہا تھا، اب وہ کہنے لگے کہ میں ہر وقت دیکھوں گا میرے کو تکلیف ہوتی رہیں گی، میں ہر وقت دیکھوں گا میرے کو تکلیف ہوتی رہیں گی، یہ کیا بھائی لے جاؤ اس کو واپس کرو صحیح، صحیح لے کے جاؤ، وہ بےچارا وہ تو عقیدت مند تھا حضرت کا، وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میرے کام پہ حضرت کو جو ہے نا کہنا پڑ گیا، بلکہ مجھے خود سوچنا چاہیے تھا، یہ تو میرا اب یہ نخرا نہیں ہوتا، یہ تنارا ہی نہیں ہے کہ آدمی کو آدمی جو ہے نا ایک شو چاہتا ہے بڑا پن چاہتا ہے مزہ چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، مزاج کی خصوصیت تھی وہ، انہیں تو ایک مصیبت سر کا درد، اس کو فرما رہے ہیں انتظام اور بخل کی صورت یکساں ہوتی ہے، انہیں آیا ہاتھ کھول دے رہے انہیں آیا ہاتھ کھول دے رہے انہیں آیا ہاتھ کھول دے رہے، انتظام ہو سکتا ہے ایسے آدمی سے، یہ ہو سکتا ہے ایسے آدمی سے انتظام بہت مشکل ہو جاتا ہے، جتنے پیسے کمائے اتنے پیسے خرچ، زیادہ کماتے تھے زیادہ خرچ، تھوڑے کماتے تھے تھوڑے خرچ، اور مزید جتنے بھی زیادہ کمائے پھر اتنے بھی خرچ، تو انتظام کیا ہے، ہر چیز ایک اعتدال سے ہونا، میاں روی سے ہونا، اور پیسے زیادہ ہو گئے تو وہ پورے پیسے بچنا چاہیے، اور بعد میں جو ہے نا ضرورت کی جگہ پر خرچ کر کے بقیہ جگہ پر نہیں خرچ کرا تو دیکھنے کے اعتبار سے بخیل لکھتا ہے، اور بخل بری صفت ہے، بخل بری صفت ہے اور انتظام اچھی صفت ہے، انتظام کمالات میں سے ہے اور بخل معائب میں سے ہے، عائب ہے بہت بڑا، لیکن بخیل بھی ہاتھ روکتا ہے منتظم بھی ہاتھ روکتا ہے، بخیل کا ہاتھ روکنا بخل کی وجہ سے ہوتا ہے، منتظم کا ہاتھ روکنا ڈسپلن کی وجہ سے ہوتا ہے، اب کتنی مکسنگ ہے اس میں، اب جو عمل میں کر رہا ہوں یہ پیسے نہیں خرچ کر رہا ہوں یہ چیز یہ جگہ پہ میں اپنا مال نہیں لگا رہا ہوں، یہ بخل کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں یا انتظام کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں، اگر بخل کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں تو عیب ہے، اگر انتظام کی وجہ سے نہیں لگا رہا ہوں تو کمال ہے، غیرت اور غضب ایک صورت سے ظاہر ہوتے ہیں، غصہ جو آدمی ظاہر کرتا تو وہ بھی آپے سے باہر ہوتا ہے، جس آدمی کو غیرت آ جاتی ہے وہ بھی آدمی آپے سے باہر ہی ہوتا ہے، غضب جو ہے نا ناپسندیدہ ہے اور غیرت جو ہے نا وہ پسندیدہ وصف ہے. آج کل جو آواز لگ رہی ہے نا کہ غیرت نہیں کرنا غیرت نہیں کرنا ہے، اس پوری دنیا جو ہے نا دیوسوں سے بھر گئی ہے، اس وجہ سے ہے وہ. غیرت کے نام پہ ایسا کرتے، غیرت کے نام پہ ویسا کرتے، بول کے وہ چلتا نا میڈیا میں بھی چلتا ہے. یہاں سے اگر اس میں حد سے تجاوز ہوتا ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے. بولنے والا شاید اسی مطلب سے بولتا ہوں، لیکن بالکل بھی بےغیرتی کو پسند کرتے اس زمانے میں. غضب میں بھی جوش ہوتا ہے، غیرت میں بھی جوش ہوتا ہے، اس میں بھی ناگواری ہوتی ہے، اس میں بھی ناگواری ہوتی ہے. ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک ضروری ہے اور ایک حرام ہے. کیونکہ غصہ آنا تو برا نہیں ہے، لیکن غصہ ظاہر کرنے میں تو حدود آ جاتے ہیں بہت سخت. اور غضب کا اظہار جب آدمی کرے گا تو شریعت آ جائے گی وہاں پہ کہ آپ کتنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، کتنے کا نہیں کر سکتے. غصہ آنا برا نہیں ہے، غصہ تو آتا ہے نا، گوار بات پہ تو غصہ آئے گا. استغنا اور تکبر میں بظاہر فرق نہیں معلوم ہوتا. تکبر بڑا سمجھ کے کوئی آدمی کام کرتا ہے اپنے کو، میں بڑا ہوں اس وجہ سے. استغنا بے نیازی، استغنا ضروری ہے، استغنا فرائض میں سے، اخلاق حمیدہ میں سے. حرص کی ضد ہے، حرص لالچ کی اپوزٹ ہے نا. جو آدمی تما اور لالچی نہیں ہوگا وہ مستغنی ہوگا، جو لالچی اور تما ہوگا وہ مستغنی نہیں ہو سکتا. تو جیسے حرص اور تما ناجائز ہے، ایسے استغنا ضروری ہے. لیکن استغنا کرنے والا جیسے اپنے کو بچا کے رکھتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا اپنی ضرورت کسی کے سامنے، اور ذرا تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کے ساتھ میں رہتا ہے، خودداری کے ساتھ میں رہتا ہے، تکبر والا بھی ویسے ہی کرتا ہے. جس آدمی میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی یہی برتاؤ کرتا ہے. اب یہ تکبر کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اعمال ہو رہے ہیں، یا استغنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ بہت باریک فرق ہے عمل کے. تو یہ عملوں کے درمیان میں یہ جو باریک نزاکتیں ہیں، یہ نزاکتیں فرائض اور حرام دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ یا تو آدمی حرام میں ہے یا آدمی فرض ادا کر رہا ہے، یا آدمی فرض ادا کر رہا ہے یا حرام میں مبتلا ہو گیا، یا فرض ادا کر رہا ہے یا حرام میں مبتلا ہو گیا. اس لیے یہ بہت نازک ہوتا ہے کام. ظاہر میں بھی ایسی باریک، یعنی بہت قریب قریب بارڈر ہوتا ہے، لیکن ظاہر کا بارڈر جو ہے ایسے انداز میں ہے کہ پروسیس کے بعد ہے، وہ درمیان میں گیپ ہوتا ہے کسی چیز کا، جسے فرق کرنا بہت آسان ہے. انگور رکھا ہوا ہے، شراب رکھی ہوئی ہے، دونوں ایک ہی بات ایک ہیں. انگور حلال ہیں، شراب آرام ہے، اسٹیج بنی تو ہے. مگر ظاہر ہے کہ وہ نہیں، ادھر سے ہو کے نکل کے ہو سارے کاموں کو ہو کے آنے کے آ کے بازو ٹھہرنے تک لمبا کام ہوا اس کا. بظاہر فرق مشکل نہیں ہے، کچھ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے، دونوں بہت قریب قریب. لیکن یہاں اس کا تعلق آدمی کے عملوں سے ہے، اور آدمی کا عمل جو ہے نا وہ قریب، بالکل قریب لگا ہوا ہے، وہیں کا وہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے بعض دفعہ سالک پریشان ہو کر کہتا ہے، صد ہزارہ دام و دانا سہ خدا، ماچ مرغا حریث بے نوا، دم بدم پابست دام نویم، گر ہما شہباز اسی مرغے شبیم، مہربانی ہر دمے مارا وبا، سوئے دام میروم میرویم اے بے نیاز. یعنی ہم لوگ ایسے مرغ ہیں جو حریث اور تما ہیں. مرغ مرغی کا مرغ، ہم لوگ ایسے پرندے ہیں جو تما اور لالچ ہیں، لالچی ہے. اور آپ دانے ایسا پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہر دانہ جو ہے نا ایک جال ہے. مرغ کو کیا جو مرغ دانے چگتا نا، انہیں کہنے کے دانے ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر دانہ ایک جال ہے. اور ہم ایسے ویسے بھی مرغ نہیں ہیں، بلکہ حریص اور لالچی مرغ ہیں. اب اندازہ لگا لو کیا ہونے والا ہے. تو سالک پریشان ہو کے یہ بولتا ہے، وہ میں کہ یہ نہیں کرنا بھی بول کے بولتے ہیں، اس کے پھنسنے کے پورے سامان ہے. یہ نہیں کرنا بولتے اس میں پھنسنے کے پورے سامان ہے. یہ نہیں کرنا بولتے اس میں پھنسنے کے پورے سامان ہے. مگر یہ نہیں ہے کہ واقع میں بھی فرق نہیں ہے یا ایسا دقیق فرق ہے جس کو غور سے بھی نہ سمجھ سکے، بلکہ دونوں میں قوی فاصل موجود ہے، مگر اس فرق کے ادراک کے لیے اہتمام اور فکر کی ضرورت ہے۔ دونوں میں جو فرق ہے وہ اتنا باریک ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے، ویسا نہیں ہے سمجھ سکتے بول رہے ہیں، صرف اہتمام چاہیے اور فکر چاہیے۔ بحر تلق و بحر شیری ہم آنا درمیان شان برزخ لا یبغیاں، درمیان شان برزخ لا یبغیاں، کڑوا سمندر اور شیریں سمندر، کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں برابر برابر جاری ہے، ان کے درمیان ایسا پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے باہم مختلط اور مشتبہ نہیں ہوتے۔ بحر تلخ سے اخلاق رذیلہ مراد ہیں اور بحر شیری سے اخلاق حمیدہ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک فاصل قوی ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے ایک کی مجال نہیں کہ دوسرے میں مختلط ہو سکے، جیسے بعض جگہوں پر بحر تلخ بحر شیری کا اجتماع ہوا ہے اور میلوں تک دونوں میں اختلاط نہیں ہوا ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے دوسری طرف شور، ایک سے کھانا پک سکتا ہے دوسرے سے کسی کی دال نہیں گلتی۔ ایسے یہاں اخلاق حمیدہ اور رضی اللہ میں اگرچہ بظاہر اختلاط ہے، یعنی مکسنگ ہے، مگر واقع میں ہر ایک جدا ہے، دونوں میں قوی فاصل موجود ہے جو حقیقی اختلاط سے مانے ہے، مگر بعض اوقات صاحب معاملہ کو اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی مبصر شیخ کی ضرورت ہے۔ پس مولانا کا پہلا ارشاد یعنی صد ہزاراں والا یہ صاحب واقعہ کے اعتبار سے ہے، اور یہ ارشاد یعنی درمیان شان برزخ لا یبغیاں یہ واقعے کے اعتبار سے ہے، وہ سالک کے اعتبار سے ہے کہ اس کو ایسا فیل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ درمیان میں ایک ایسا حد فاصل ہے جو ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ میں واقع میں تو فرق ہے، اور ایسا قوی فرق ہے کہ واقعیت کے لحاظ سے دونوں میں خلط کی گنجائش نہیں، مگر صاحب معاملے کو، صاحب واقعہ سے مراد جو آدمی مبتلا ہے، صاحب واقعہ کو بعض دفعہ اس فاصل کا ادراک نہیں ہوتا، اس لیے اس طریق میں خلط اور اشتباہ بہت ہوتا ہے، اور صاحب واقعہ کو بھی یہ اشتباہ قلت اہتمام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اہتمام اور فکر کی عادت ہونے کے بعد اس کو اشتباہ نہیں ہوتا، کیونکہ اہتمام پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مجاہدے کی حقیقت اہتمام ہی ہے، مجاہدے کی حقیقت اہتمام ہے، تبلیغ والے اپنے حساب سے جوڑتے ہیں، مشائخین اپنے حساب سے جوڑ لیتے ہیں، لڑائی بڑائی کرنے والے اپنے حساب سے جوڑ لیتے ہیں، ہر ایک اپنے حساب سے پڑھتا ہے تم کو قرآن پر، جس پر حق تعالیٰ خود سب کو شامل ہے، دیکھا جائے تو سب اپنے اپنے اعتبارات ہیں، آیت سب کو شامل ہی ہوتی ہے جہاں تک حق کا تعلق ہے، جس پر حق تعالیٰ خود رہبری کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اب ان کی دستگیری کے بعد کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں، بس یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ اہتمام اور مجاہدے کے بعد خلط نہیں ہو سکتا۔ اس میں تحریر کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، میں ہر تقریباً اب تک 8-10 جگہ پہ اس کو صحیح کر کے پڑھا سو ہوں، پتہ نہیں کون سی کیسی چھپی ہوئی ہے، شاید پہلے کی چھپی ہوئی ہو، خلط کی جگہ غلط لکھا ہوا ہے، دوسرا ایسے لکھا ہوا ہوتے ہیں۔ مگر ہم میں تو اہتمام ہی کی کمی ہے، اس لیے ہم کو اخلاق رذیلہ و حمیدہ میں خلط ہو جاتا ہے، وہ خلط کی جگہ غلطی ہے، اس کو لکھنے والا جو ہے نا ماسا آدم میں ہی ہے لگا ہوا، اصا تو موسیٰ کا تھا، ایک صاحب قرآن شریف لکھ رہے تھے مگر ان کو لکھتے وقت کچھ بھی بیچ میں لگا دینے کی عادت تھی، تو ایک صاحب قرآن شریف پہلے زمانے میں چھپے پریس نہیں تھے، ایسے چھپتا نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھوایا جاتا تھا، ایک صاحب نے قرآن شریف لکھوایا، کہنے لگے دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ مت کرنا، جیسا ہے بس ویسے لکھ کے دے، پورا لکھ کے دے دیے، تو کہنے لگے سب صحیح کریں گے، بالکل کوئی آپ نے اپنی طرف سے تو نہیں کی ارچن، کہیں گے کچھ نہیں کی، مگر ایک دو جگہ بالکل ہی صراحتن لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، تو وہ میں صحیح کر دیا تھا، تو بولے وہ کیا، تو بولے وہ ایک دو جگہ پہ وہ عصا آدم ربہ فغوا ہے نا، عصا آدم، تو عصا کی جو بحث ہے وہ تو موسیٰ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، وہ تو موسیٰ کے پاس عصا تھا، آدم کے پاس تو نہیں تھا عصا، تو وہ آدم کی جگہ پر میں نے موسیٰ لکھا، وہ عصا موسیٰ، اور دوسری جگہ کام صحیح کرے بھائی. تو ایک اور جگہ ایسے ہی تھا, پیغمبروں کے واقعات میں لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں نا تو ہو جاتا ہے بولے. تو ہوا کیا, تو وہ خر موسیٰ سائقہ ہے نا, خر موسیٰ لکھا ہوا تھا وہاں پہ, تو خر تو عیسیٰ کا تھا, موسیٰ کا کہاں تھا خر بولے. تو خر موسیٰ کی جگہ پہ میں خر عیسیٰ کر دیا, اور آسا آدم کی جگہ پہ میں نے آسا موسیٰ کر دیا. تو انہیں جہاں پہ بھی خلط کا لفظ آ رہا نا تو اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ خلط کیا لفظ ہے, وہاں پہ غلط ہی کرتے جا رہا اس کو. اب تک دس وقت بھی ہو گیا تھا. اس لیے ہم کو اخلاق رذیلہ و حمیدہ میں خلط ہو جاتا ہے. ہمارا تحدیث بنعمت ریا اور عجوب سے مخلوط, ہماری تواضع ناشکری سے مشتبہ, ہمارا استغنا و توکل تکبر سے متربص ہے. اور اگر خلط ہو جائے تو حق تعالیٰ معاف فرمائے, کیونکہ ہم بنسبت حفاظت کے معافی اور مغفرت کے زیادہ محتاج ہیں, کیونکہ حفاظت کے اہل وہ حضرات ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں, اور ہم گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں, اس لیے مغفرت کے زیادہ محتاج ہیں. دوسرے طلب مغفرت میں اپنا ایک عز و نیاز اور ذوق ظاہر ہوتا ہے جو طلب حفاظت میں حاصل نہیں ہے, اور بندے سے عز و نیاز ہی مطلوب ہے. اس لیے ہماری خیریت اسی میں ہے کہ اپنے کو گنہگار سمجھ کر مغفرت طلب کرتے رہے ہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھنا آ گیا کسی کو, یعنی کسی کو ان کی کتابوں میں ٹیسٹ بن گیا, کیونکہ ان کی اردو ذرا, پھر کسی کتاب میں اس کو مزہ نہیں آ سکتا, اتنا علم بھرا ہوا ہے. ایک ایک لفظ, ایک ایک رفتر میں علم ہوتا ہے, ایک صفحے میں اتنی بڑی کتاب کا علم ہوتا ہے اس میں. اب انہوں صرف یہ بول رہا ہے کہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. بات کہاں سے چلی جی, تحدیث بن نعمت کے طور پر میں اس مضمون کو اختیار کیا میں نے, مگر کہیں یہ تحدیث بن نعمت جو ہے دعوے میں نہ آ جائے. اگلی بات سمجھ میں, اخلاق رذیلہ سے کا اظہار میں نہ ہو جائے, بری بات نہ ہو جائے. اس ضمن میں یہ ساری بحث چھڑ گئی جو پوری کی پوری تصوف کی ہے خالص, اور علوم کا سمندر ہے اس میں. اس وقت مجھے یاد آ گیا ایک قصہ حضرت ابراہیم بن آدم کا, کہ ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی, اللہم عاصمنی, اے اللہ مجھے گناہوں سے بچائیے. ارشاد ہوا کہ اگر سب یہی دعا کرنے لگیں تو رحمت اور مغفرت کا ظہور کہاں ہوگا, اگر سب یہی دعا کرنے لگیں تو رحمت اور مغفرت کا ظہور کہاں ہوگا. اللہم اغفر لی کیوں نہیں کہتے. ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ادھر سے سوال گیا تو ادھر سے جواب آ جاتا تھا, ادھر سے بات گئی تو ادھر سے آنسر آ جاتا تھا. تو انہوں نے اللہم عاصمنی کہا تو اللہ نے فرمایا کہ عاصمنی مت کہو, اغفر لی کہا کرو. اب میں عصمت کا ہی کام کرتا رہوں گا تو پھر مغفرت کا ظہور کہاں کروں گا, یہ بول رہے ہیں. اس میں بتلا دیا گیا کہ جس طرح حفاظت مطلوب ہے مغفرت بھی مطلوب ہے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقومی یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم. اگر تم گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ ایسی جماعت پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے, پھر استغفار کریں گے, ان کی مغفرت کی جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ ہم سے مقصود ہے اور موقع دیا جا رہا ہے کہ چلو چل سکتی گاڑی, آج تو سند ہی مل گئی, اور اب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کیا کریں, بلکہ گناہ سے جو ذوف اور عجز ظاہر ہوتا ہے وہ مقصود ہے. اگر کہیں بدو صدور گناہ صادر ہوئے کہ یہ ذوف اور عجز پیدا ہو جائے, جیسے انبیاء علیہ السلام باوجود عصمت کے جس قدر اپنے کو گنہگار خطاوار سمجھتے ہیں, ہم گنہگار ہو کر بھی اپنے کو اتنا گنہگار نہیں سمجھتے, اور جس قدر وہ تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں, ہم مجرم ہو کر بھی اتنا تو کیا اس کا ہزارواں حصہ بھی خوف نہیں رکھتے. تو اگر ہم لوگ گناہوں میں مبتلا نہ کیے جاتے تو نہ معلوم ہماری کیا حالت ہوتی, جب ہم گنہگار ہو کر بھی اپنے کو کچھ زیادہ گنہگار نہیں سمجھتے تو معصوم ہو کر نہ معلوم اپنے کو کیا کتنا مقدس سمجھتے, اور ہمارے وجوب کی کیا حالت ہوتی. اس لیے کبھی کبھی گناہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس سے وجوب توڑ دیا جاتا ہے جو طاعت سے اور اذکار سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ خیال تقدس پارا پارا ہو جاتا ہے جو کچھ دنوں تہجد اور مراقبات کی پابندی سے دل پر گزرنے لگتا ہے. جیسے ہم کو حفاظت حق کی ضرورت ہے, اسی طرح مغفرت کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم بن آدم کو تنبیہ کی گئی کہ محض عصمت کی دعا کیوں کرتے ہو, اس کے ساتھ دعائے مغفرت کیوں نہیں ملاتے. یعنی اس کے اللہم عصمنی کے ساتھ ساتھ اللہم اغفر لی ملانے میں ایک اور بھی حکمت ہے جس پر نظر کر کے اس کا ملانا بہت ہی ضروری ہو گیا. وہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ مجیب الدعوات ہیں, دعاؤں کے قبول کرنے والے. طالبین کی طلب کی بقدر متکلم کے کلام میں واردات ہوتے ہیں. سالکین اور طالبین میں جتنی طلب ہوگی, جتنی پیاس ہوگی, جتنی چاہت ہوگی, اتنا متکلم کے کلام میں واردات ہوں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو خصوصیات مجتمع ہوئی اس میں ایک یہ بھی ہوئی. ایسا بڑا عملہ اللہ پاک نے ان کو دیا اور ایسے بڑے بڑے درجے, بڑے بڑے لیول کے علماء کرام متوجہ ہوئے ان کی طرف صلاح کے واسطے, جو اپنے وقت کے جبار علم اور جبار عمل تھے. علم کے بھی پہاڑ تھے, عمل کے بھی پہاڑ تھے, تقوی کے بھی پہاڑ تھے. وہ اپنے باطن کے ساتھ, اپنے باطن کی پیاس لے کر حضرت کی خدمت میں آئے تو حضرت سے جو فیض جاری ہوا, جو علوم ان کی زبان مبارک سے اللہ نے نکلوائے, اس کے اسباب میں سے ایک سبب وہ بھی ہوتا ہے. مجدد کو ایسے شخص دی جاتی ہوں. اسی لیے آداب سلوک میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ طالب بن کر خالی ذہن ہو کر اور طلب محض اپنے اندر پیدا کر کے آدمی کو بیٹھنا چاہیے. فائدہ دونوں کو ہوتا ہے, سنانے والے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, سننے والے کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اپنے اپنے الجھنوں کے اندر آدمی رہ کے چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے آئیں گے بول کے بولے, اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے. سارا سوال جو ہے, سارا مسئلہ جو ہے وہ طلب کا ہے کہ کتنی طلب ہے. ہم لوگوں میں جو کمی ہے, اصل جو ہمارا جو مسئلہ, ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہماری اصلاح کا نہیں ہے اتنا جتنا طلب اصلاح کا ہے. طالب میں طلب جتنی ہوگی اتنا فیضان اس کو ہوتا ہے. طلب جو ہے نا وہ استعداد کو بتاتی ہے اور بے اعتبار استعداد کے فیضان ہوتا ہے. طلب جو ہے وہ جو گولا فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور گولے کی اس بال کے اندر جو استعداد بنائی جاتی ہے وہ استعداد طلب ہے. سر کہ اس کی استعداد جو ہے نا 15 وولٹیج کی لینے کی ہے. وولٹیج 15 کا ہے, 25 کا ہے, 50 کا ہے, 100 کا ہے, 1000 کا ہے. 1000 واٹ کا یہ بلب ہے, 500 واٹ کا یہ بلب ہے, 100 واٹ کا یہ بلب ہے. تو وہ جو بلب کے اندر استعداد بنائی جاتی ہے وہ استعداد پر فیضان ہے کرنٹ کا. دائرے کے 7 واٹ کے بھی بلب ہوتے ہیں, اسی اعتبار سے لائٹ اس میں آتی ہے. کمپیوٹر وغیرہ کے اندر جو چپس وغیرہ ڈلتی ہیں, آپ لوگوں کو وہ زبان زیادہ سمجھ میں آتی ہے, وہ اس میں گیگا باٹ, فلاں باٹ, یہ باٹ, وہ باٹ جتنے بھی رہتے ہیں نا, تو اب ہمارے کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کمپیوٹر بڑا اچھا دکھ رہا ہے. ہمارے مولانا بتاتے ہیں کہ یار یہ مولانا یہ اس میں کچھ جان نہیں ہے, اس میں یہ ڈالے یہ ڈالے یہ ڈالے تو تب کہیں جا کے انہیں 10,000 کا, 15,000 کا, 1,000 گیگا واٹ کا ہوتا ہے. اس میں یہ تیز آتا ہے, وہ تیز آتا ہے, یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا, یہ بھی بھر سکتے وہ بھی بھر سکتے. وہ استعداد کی بات ہے. ہر چیز کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے. لوہے کی اپنی استعداد ہوتی ہے کہ صاحب یہ لوہا اور یہ اسٹیل اور یہ اتنی کیپیسٹی میں, اتنی مقدار میں, کوانٹٹی میں جب جمع کیا جائے گا تو اس پر اتنا لوڈ ڈالا جا سکتا ہے. یعنی کہ ڈنڈا کھڑا کر دے کے اس کے اوپر آپ 114 منزلہ بلڈنگ کھڑا کر دے سکتے ہیں. نہیں, وہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ جو پلر بنائے جائیں گے ان کو کتنی عمارت کو سنبھالنے کی قابلیت اس میں آپ لا رہے ہیں. تو سالک کے پاس جو طلب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی, اللہ کو چاہنے کی, اللہ کے راستے پر چلنے کی, اس طلب کی قیمت ہے. ہمارے پاس یہ طلب کی کمی ہے, وہ زیادہ کرنا ہے. طلب کی جب کمی ہوتی ہے تو چھوٹے سے چھوٹے مجاہدے پر بھی راضی نہیں رہتا آدمی. یہ کرے کیا ہوتا نہیں یہ نہیں ہو رہا, وہ کرے کیا ہوتا نہیں وہ نہیں ہو رہا, وہ کرے کیا ہوتا نہیں وہ نہیں ہو رہا. اب سنانے والا بھی خاموش رہ جاتا ہے, سننے والا بھی, مگر حقیقت کا سب کو ادراک رہتا ہے جو واقف کار ہے ان کو. یہ طلب ہی نہیں تو مجاہدے کی ہمت کہاں سے ہوں گی؟ کیونکہ طلب پر مجاہدہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اتنے پیسے لینا ہے تو اتنی سردی میں جانا آسان ہو گیا, اتنا ٹھہرنا آسان ہو گیا, اتنی محنت کرنا آسان ہو گیا. کیوں؟ اتنی سیلری لینا ہے, اتنی سیلری دماغ میں ہونے کی وجہ سے اتنا مجاہدہ آسان ہے. طلب جتنی زیادہ اتنا زیادہ مجاہدہ. ہم سے جو مجاہدہ نہیں ہوتا وہ طلب کی کمی سے نہیں ہوتا. ہم چاہتے نہیں اصل اندر سے کہ کچھ سلوک طے ہو, کچھ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہو. تمنا ہے, ہم طلب میں اور تمنا میں فرق نہیں کرتے. تمنا یہ ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے نا سارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں سب ختم ہو جائے, میں صدر ہو جاؤں, پریزیڈنٹشپ میرے کو مل جانا. وہ اس تمنا سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب آئے, انہوں نے کاپی دی. حضرت پہ کبھی تغیر نہیں آتا, بہت نہیں آتا, کبھی نہیں آتا, کبھی تغیر نہیں آتا تھا. انہیں غصے کی کیفیت کبھی نہیں ہوتی, تھوڑا سا تغیر آ گیا طبیعت میں. ان کو دیکھیے حضرت, یہ بولے کہ گھر جاؤ, گھر میں بیٹھو, کھانا کھاؤ. اب وہ بےچارا شرمندہ خاموش بیٹھا ہوا, تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے, اب روزانہ یہ شکایت کہ یہ نہیں ہو رہا میرے سے, یہ نہیں ہو رہا میرے سے, یہ نہیں ہو رہا. میرے پاس کہیں گوا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کچھ کریں, مجاہدہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے, پھر اب یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. بولے تو علاج کیسا ہوں گا؟ غالباً وہ آدمی ہر ایک روزانہ ایک ہی شکایت کرتے جاتا تھا, یہ نہیں ہوا میرے سے, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا میرے سے, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہو رہا. گھر کو جاؤ, یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اچھا, یہ بزرگوں کا جو ہے نا یہ بھی طریقہ ان کو محمد لگانے کا ہوتا ہے, یعنی چرکا دینے کا, کھڑا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی. ارے حضرت میرے کو ایسا بولے, اس کا مطلب میرے اندر کچھ کوئی بات ہے جو مجھے اصل عجب کرنے کی. انہیں کیا سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کام میں نہیں کر, بد نظری کا چکر تھا وہاں کچھ, یہ جو کام میں نہیں کر سک رہا ہوں تو یہ کوئی ایسی حضرت, کوئی ایسی تعلیم کر دینا, کوئی ایسی کرامت دکھا دینا, کوئی ایسی بات ہو جانا کہ یہ چیز میرے اندر سے چلے جائے. مجاہدہ نہیں کر رہا تھا وہ, جس مجاہدے کی ضرورت ہے وہ مجاہدہ نہیں کر رہا تھا. اس کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہے مگر میں کر دے رہا ہوں, یہ کام نہیں کرنے کا ہے میں مگر کر دے رہا ہوں. یہ نہیں چل رہا تھا اس کے دماغ میں کہ یہ کام نہیں کرنے کا ہے تو اس کے لیے جس مجاہدے کی ضرورت ہے, اگر میں چاہ رہا ہوں کہ واقعی یہ عادت چھوٹے تو مجھے وہ مجاہدہ کرنا چاہیے. اس پر حضرت ناگواری کا اظہار فرما رہے تھے. بس آج اسی پر ان شاء اللہ مجھے اس کو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا. لك الحمد ربنا ولك الشكر, وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.